أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے دعائے معصومین معارف در دعائے معصومین اور پچھلے ویک جو گیپ آیا وہ پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو جو توحید در قرآن والی گفتگو تھی اس کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پھر ریزیوم کریں گے. تو ہم بات کر رہے تھے صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ علیہ السلام دعا نمبر 20 جو تھی دعائے مکارم الاخلاق, اور اس پر ہم نے دو سیشنز میں بات کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یوں سمجھ لیں گے کم از کم اگر ہم 10-12 سیشنز بھی رکھیں تو کم ہیں, کیونکہ دعائے مکارم الاخلاق کا جو متن ہے کانٹیکسٹ ہے وہ کافی اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم 3 یا 4 سیشنز یوز کرتے ہوئے اس کے جو مین پوائنٹس ہیں اس پر اس کو ہائی لائٹ کریں, اور اس میں سب سے پہلے ہم جس چیز کو مطلب اجاگر کریں وہ یہ کہ امام علیہ السلام کی نظر میں یا آپ کی ریکمنڈیشنز اور ایڈوائس کی نظر سے ہم اپنے اخلاق کو کریمانہ کیسے بنا سکتے ہیں. اور اخلاق کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو میں بہت دفعہ اس بات کو ریپیٹ کر چکا ہوں کہ اخلاق کا معنی ہماری نظر میں ایٹیٹیوڈز یا بیہیویئرز زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اصل میں جب ہم اخلاق یا خلق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ تمہارا ایٹیٹیوڈ در حقیقت تمہارے اندر پائی جانے والی صفات پر بیس کرتا ہے. تو اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر صفات کیسی بنیں جو کریمانہ ہوں اور جن کے بنا پر تمہاری شخصیت میں کرامت پیدا ہو. یہ اصل معنی ہے مکارم الاخلاق کا. تو اس پر ہم نے بات کی تھی, اور یہ بالکل جو پہلے ہی جملے ہیں وہ ہم کو 4 چیزوں کی اہمیت بتا رہے ہیں. ایمان, جو سب سے پہلے امام علیہ السلام, ایمان, پھر یقین, پھر نیتیں, پھر اعمال. اور اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی کہ ہم عمل کو سب سے پہلے لاتے ہیں, لیکن امام علیہ السلام جو ہیں وہ عمل کو سب سے آخر میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک انسان کا ایمان, اس کا یقین, اس کی نیتیں یہ سب درست نہیں ہوں گی, ان میں صحت اور حسن نہیں پایا جائے گا, اس وقت تک انسان کے اعمال خوب اور اچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات کہ آپ اگر خالی اعمال کو لیں اور اعمال پر توجہ کریں اور کہیں کہ جی میں اپنا عمل ڈائریکٹلی صحیح کر لوں, یہ پاسبل نہیں ہے. کہ اگر ہم اس سے پہلے اپنی نیتوں کا حساب نہ کریں, یعنی سب سے پہلے کہ عمل سے پہلے اپنی نیت کا حساب کریں کہ میں اگر ایک کام کر رہا ہوں, میں اگر ایک رستے پر چل رہا ہوں تو اس کے پیچھے میرا انٹینشن کیا ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں, میرا ارادہ کیا ہے. تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں نا یہ اولاً اہم ہیں, تب عمل. یہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی بالکل رائٹ فرام دا بگننگ. اور اس کے بعد ایک اور جو نقطہ میں دہرانا چاہتا ہوں جس پر ہم نے بات کی تھی کہ اے خدا مجھے اسپیئر کر دے, مجھے فارغ کر دے, مجھے متوجہ کر دے. کن چیزوں کی طرف؟ ان باتوں کی طرف جن کے لیے تو کل مجھ سے سوال کرے گا. واستعملنی بما تسألونی غدا عنہ, یعنی میں مجھے عمل میں کون سی چیز لائے. ٹھیک ہے, عمل میں لانے والا ایک محرک ہوتا ہے نا, ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو آپ کو عمل کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے, عمل کے لیے آمادہ کرتا ہے. تو واستعملنی وہ کون سی چیز ہے جو مجھے عمل کے لیے متحرک کرے, وہ سب کچھ جن کا تو کل مجھ سے سوال کرے گا. اب یہ بہت اہم جملہ ہے, یعنی ہمارے اخلاقیات کے حوالے سے یا اخلاقی تربیت کے حوالے سے بہت اہم جملہ ہے. اور دوسرا آپ کیا فرماتے ہیں, یعنی یہ ہماری ایک وش ہے کہ جو ہم ایک مومن بہت زیادہ چاہتا ہے کہ یہ خواہش پوری ہو. کون سی خواہش؟ وَاسْتَفْرِغْ اَيَّامِ فِي مَا خَلَقْتَنِي لَهُ, کہ میرے زندگی کے ایام, میرے زندگی کے شب و روز, اوقات ان چیزوں کے لیے فارغ ہو جائیں جن کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. اب یہ جملہ بذات خود بہت وضاحت طلب ہے, اس پر میں نے کافی گفتگو کی تھی, لیکن یہ اتنے امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پھر سے ریمائنڈ کریں اور ریممبر رکھیں, یاد رکھیں اور دہرائیں. اب یہاں پر جو سب سے پہلا سوال آئے گا وہ یہی سوال آئے گا کہ خدا نے مجھے کس لیے خلق کیا, میری خلقت کا مقصد کیا ہے, میں خدا سے اپنے ڈے اینڈ نائٹ کو کن چیزوں کے لیے فارغ ہونے کی دعا مانگ رہا ہوں. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا تعلق انسان کی معرفت سے ہے, گہری معرفت سے, کیونکہ عام طور سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے, یہ اس جگہ تک نہیں آ پاتے کہ مجھے خدا نے کیوں خلق کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے ہی جملے جو ہیں, السلام علیکم, ایسے ہی جملے ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعاؤں میں بھی ملتے ہیں, کہ جس میں آپ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یعنی میں مجھے ان تمام چیزوں کے لیے فارغ کر دے, یا ان تمام چیزوں کے لیے, السلام علیکم, ان تمام چیزوں کے لیے مجھے پریپیرڈ کر دے کہ جو جن کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. مقرب بھائی کے کرسی کی ضرورت ہے تو میں منگوا لوں. ٹھیک, تو یہ دو بہت اہم نکات تھے جو ہم بات کر چکے ہیں. اب اس سے آگے چلتے ہوئے ہم اگر بڑھیں تو اللہم صل علی محمد و آلہ, السلام علیکم, کے بعد از درود و سلام بر پیغمبر و آل پیغمبر, ولا ترفعنی فی الناس, یہ وہ آخری جملہ ہے جو مجھے یاد آتا ہے جہاں پر ہم رکے تھے, ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلها, کہ لوگوں میں میرے درجے کو بلند نہ کر مگر یہ کہ اتنا ہی میری اپنی نظر میں میرے رتبے کو کم کر دے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو انسان نیک صفات, پاکیزہ اخلاق کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو obviously اس کے لیے, یعنی یہ خدا کی طرف سے ہی انتظام ہے کہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے, اور یہ ایک اتنی قیمتی دولت ہے کہ جو لوگ, یعنی کہ دنیا دار افراد اور حکمران جو ہیں وہ اپنی بے تحاشا دولت خرچ کرنے کے بعد بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ یعنی دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں, عمرا ہیں, ان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ لوگ ہمیں چاہیں, لوگ ہمیں سراہیں, لوگ ہمیں پسند کریں, اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. ان کے لیے کوئی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی, اسپیشلی جو دنیا دار افراد ہیں. لیکن مثال کے طور پر اگر آپ امام خمینی کو لیں, علامہ طباطبائی کو لیں, آیت اللہ بہجت کو لیں, ایون مرزا علی قاضی کو لیں جن کا نام لوگ کم جانتے ہیں, لیکن بہت سارے افراد جو ہیں وہ ان کے لیے ایک جینوئن محبت فیل کرتے ہیں اپنے دلوں میں, حالانکہ ہم کبھی ان سے ملے بھی نہیں ہیں, ہم نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے, کبھی ان سے گفتگو بھی نہیں کی ہے. اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اپنا بھی سنایا تھا کہ جس دن مطلب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا, تو اس دن میں اتنا رویا ہوں, حالانکہ مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں اتنا کیوں رو رہا ہوں اور مجھے اتنی ایسی کون سی چیز مجھ پر طاری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو چیز ہے نا جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پر جو لوگ ہوتے ہیں، سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا، جو رحمان ہے ان کی مودت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، صرف محبت نہیں مودت۔ جو بات آپ اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو چیز کہی گئی ہے وہ مومنین کے لیے بھی ہے کہ خدا ان کے لیے مودت، رحمان ان کی مودت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ اچھائی اور نیکی کے رستے پر چل رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو دنیا دار افراد کروڑوں خرچ کر کے نہیں حاصل کر پاتے، وہ آپ کو بغیر کچھ خرچ کیے خدا کی طرف سے مل رہی ہوتی ہیں، لوگوں میں عزت، لوگوں۔ اور اسی لیے جو اہل دیانت افراد ہیں ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر کوئی لباس پہنا، یا آپ دین کی بات کر رہے ہیں، یا خدا نے آپ کو ممبروں پہ بٹھا دیا اور آپ کی ایک عزت ہے، تو آپ کو اس عزت کا پاس رکھنا ہے، آپ کو اس کی جواب دہی خدا کی بارگاہ میں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ پھر وہ چیز مس یوز نہ ہونے لگے۔ وہ غلط تو امام علیہ السلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان تمام چیزوں کی وجہ سے تو میرے رتبے کو انسانوں میں بلند کر دے، تو اس سے میرے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہوگا؟ خود پسندی کا، کہ میں اپنی ذات کو اچھا سمجھنا شروع ہو جاؤں، میں اپنی خود ستائی کا شکار ہو جاؤں، خود بینی، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو اس خطرے کا سدباب آپ کیا کریں؟ یعنی آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، بلکہ ایک سلوشن خود ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کیا کریں، کہ جتنا لوگوں کی نظروں میں میرا رتبہ آپ بلند کریں، میری اپنی ذات میں اور میرے نفس میں مجھے اتنا ہی گھٹا دیں۔ صحیح ارے میں سمجھ، تاکہ یعنی میں خود اپنے آپ کو، جیسا میں نے کہا کہ یہ جملے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعاؤں میں بھی ہیں کہ اللہم ذلل نفسی فی نفسی وعظم شانک فی نفسی، یعنی اپنی شان کو میرے نفس میں عظمت عطا کرتا چلا جا، اور اس کے مقابلے میں میرے نفس کو میرے نفس میں ذلت ذلیل کرتا جا، یعنی کہ خدا کی عظمت میرے نفس میں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے، اور اس کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا احساس کم سے کم تر ہوتا چلا جائے، اپنی ذلت اور حقارت اور رسوائی خدا کی بارگاہ میں وہ زیادہ میرے اس میں اس کا نقش گہرا ہوتا جائے۔ تو یہ ایک اخلاق کے حوالے سے، یہ اخلاقی نکات کے حوالے سے انتہائی اہم بات کہ انسان جب زندگی کے سفر میں، السلام علیکم، آگے بڑھتا ہے، یعنی اوپر جاتا ہے، تو جب تک انسان ولی حقیقی ولایت کے مرتبے تک نہ پہنچ جائے یا معصوم نہ ہو جائے، اس کے پاس کون سا خطرہ باقی رہتا ہے؟ خود پسندی میں مبتلا ہونے کا، خود پسند ہونے کا، اپنے درجے کی بلندی کی وجہ سے۔ ٹھیک، تو اس کا حل امام علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرے اپنے نفس میں مجھے اتنا ہی پست کر دے کہ میں خود اپنے آپ کو دیکھوں ہی نہیں بڑا، میری وہ نظر ہی ختم ہو جائے کہ جو خود اپنی بڑائی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ نظر ہی ختم ہو جائے میری۔ ٹھیک، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ اگر آپ ویسے پڑھیں امام خمینی کی خاص طور سے، کیونکہ مختلف علماء یا عرفاء جو ہیں نا، اپنے بیسڈ آن دیئر اون ایکسپیرینسز، ان کی نظر میں فوکس تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو امام خمینی کی نظر میں، میں نے جتنا بھی پڑھا ہے ان کی کئی کتابوں میں، تو ان کا جو مین فوکس آتا ہے نا اخلاقی خرابیوں میں، وہ تین چیزوں پر آیا ہے: خود بینی، خود پسندی اور غیبت۔ یعنی انہوں نے جن تین چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ تین چیزیں اگر خدا نہ خواستہ تمہارے اندر آ گئی نا، تو گئے تم پھر کچھ بھی ہو، پھر یہ تین اخلاقی خرابیاں یا برائیاں جو ہیں، پھر یہ تمہیں کہیں کا بھی نہیں رہنے دیں گی۔ ٹھیک ہے. تو یہ جیسے مختلف حضرات مختلف چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں, تو خود پسندی یعنی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ, اور آپ اس بات کو دیکھیں یعنی کہ میں نے اس چیز کو بھی بیان کیا تھا کہ اگر آپ اس بات کو جانچنا چاہتے ہیں کہ میرے اندر خود پسندی ہے یا نہیں ہے, تو اس وقت اپنے آپ کو گیج کریں جب کوئی دوسرا آپ کی کسی بات پر تنقید کرے یا اس کو رد کرے, اس وقت اپنے آپ کو گیج کریں. یعنی ہم کہیں بیٹھے ہیں یا ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی کہے نہیں میں اسے ایگری نہیں کرتا, میں آپ کی بات نہیں مانتا, میری نظر میں آپ کی بات صحیح نہیں ہے, پھر میرا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے اندر میرے نفس میں پائی جانے والی خودبینی اور خود پسندی کا بہت بڑا کیا ہے, بیرومیٹر ہے, کہ اگر میں اس کا جواب باقاعدہ مدلل طریقے سے دیتا ہوں, دلیل پیش کرتا ہوں, یا اگر دوسرا درست بات کر رہا ہے اس کو ایکنالج کرتا ہوں, لیکن اگر میرے اندر فوراً ایک ابال اٹھا اور سب سے پہلے میں نے چھوٹتے ہی کوئی تنزیہ یا چپتا ہوا جملہ دوسرے کی طرف پھینک دیا, اس کا مطلب ہے کہ میرا نفس خود پسندی کا شکار ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ اگر میرا رسپانس لاجیکل نہیں ہے, اگر میرا رسپانس بیلنس نہیں ہے اور فوراً میں اپنے اندر ایک آگ محسوس کر رہا ہوں کہ بس یہ میرے اوپر بات کیسے ہو گئی, یہ خود پسندی کی سب سے بڑی علامت ہے. اور یہ میں نے کیسے محسوس کیا کہ یہ میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں یہ بات کافی دیکھ کے اس کو محسوس کیا کہ آپ اگر جیسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اور کبھی آپ جو ہے نا خاص طور سے وہ لوگ جو مینیجر لیول کے ہیں یا اس قسم کے ہیں اور آپ نے ان پر ایک بات کہہ دی بس, پھر جو جس قسم کا جواب آتا ہے نا, اور یا اس قسم کی گفتگو دینی علماء میں بھی نظر آتی ہے کہ اگر آپ ان کی رائے سے یا ان کی بات پر بات کر دیں, تنقید کر دیں, تو جس قسم کا رسپانس آتا ہے, اور وہ رسپانس یہ نہیں آتا کہ وہ یہ سمجھائیں کہ آپ کیوں غلط ہیں, بلکہ آپ کو یعنی ایک لحاظ سے جہالت کا احساس دلانا یا نالائقی کا احساس دلانا اینڈ سو آن. السلام علیکم. محمد بیٹا کا کرسی یا کوئی اور گندا دیکھ لیں. نہیں وہ کرسی لے آتے ہیں. السلام علیکم. تو یہ ایک بہت اہم بات کہ خود پسندی, ٹھیک ہے, خود پسندی کا جو مسئلہ ہے وہ اخلاقی اعتبار سے بے انتہا اہم. پھر آپ فرماتے ہیں وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلًّا بَاطِنًا عِنْدَ نَفْسِي بِقَدَرِهَا. ایک تو یہ کہ اگر لوگوں کی نظر میں میرے درجے کو بلند کریں تو اتنا ہی میرے اپنے نفس میں میرے مقام کو گھٹا دیں, اور اس کے بعد یہ کہ اور نہیں میری عزت کو ظاہر کریں لوگوں میں اور معاشرے میں مگر باطن میں اتنی ہی مقدار میں میری ذلت کو زیادہ کر دیں. کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا, ذلت کا میں تھوڑا سا یہاں پر ایک بات ذہن میں, جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسی درس میں ہم نے عزت و ذلت پہ تھوڑی سی بات کی تھی, کہ عزت و ذلت کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ایک کافی بڑا کنفیوژن ہے. کہ میں نے مثال دی تھی ابراہیم ادھم کی, اگر آپ کو شاید یاد ہو, کہ وہ یعنی صوفیہ کے اندر جو ایک نظریہ ہے کہ یعنی کس قسم کا نظریہ, کہ اگر لوگ فار ایگزامپل مجھے کوئی برا بھلا کہہ دیں, جیسے ابراہیم ادھم کا تھا کہ انہوں نے بادشاہی کو چھوڑ کر درویشی اختیار کی تھی, اور اس کے بعد مطلب یہ کہ وہ جب درویش ہو گئے تو وہ ایسے ہی پرانا میلا کچیلا لباس پہن کے جا رہے تھے, کشتی میں بیٹھ گئے تو لوگوں نے ان کو مار مار کے باہر پھینک دیا کشتی سے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز پر کہ میری اتنی ذلت ہوئی لیکن اس کا میرے نفس پر کوئی اثر نہیں پڑا. اگر آپ یاد کریں کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کا بتایا ہوا نقطہ یا اسلام کا بتایا ہوا عزت و ذلت کا معیار نہیں ہے. اسلام میں خود پسندی نہیں ہے لیکن خودداری ضرور ہے. عزت نفس کا تحفظ اپنی جگہ پر موجود ہے, اور اس کے جو ریزن ہے نا وہ بڑا شاندار ہے. اس کا ریزن بہت زبردست ہے کہ کیوں مومن کو اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں تو آپ اپنے نہیں رہتے, آپ خدا کے ہو جاتے ہیں. یعنی جو مومن ہے, مومن کا نفس حقیقتاً اس کی اپنا مال و ملکیت نہیں ہوتا, وہ ملکیت خدا ہوتا ہے. اور اس بات کی خدا اجازت نہیں دیتا کہ جو میرا مال ہے اس کو ذلیل کرے کوئی. تو آپ اگر اپنے نفس کی عزت کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں تو مال خدا سمجھ کے تحفظ کر رہے ہوتے ہیں, نہ خود اپنے کو اس کا مالک سمجھ کر. تو یہ جو نظریہ ہے جو جیسے صوفیہ میں ہے کہ جناب یہ ایک عزت اور ذلت والی بات کے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے اور پھر اس کے بعد, تو نہیں, یہاں پر بات لوگوں کی نظروں میں عزیز ہونے کی ہو رہی ہے. ذلت کہاں پر ہو؟ اپنے باطن میں ہو, اور کس کے بالمقابل ہو؟ خدا کے بالمقابل ہو. یعنی میں جب اپنے نفس کو کی طرف نظر کروں تو اسے لوگوں کے مقابلے میں ذلیل نہیں دیکھوں, بلکہ خدا کے مقابلے میں اس کو حقیر اور ذلیل پاؤں, اور میری یہ معرفت بڑھتی جائے. یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی جا رہی ہیں نا, یہ باریک نکات ہیں, ٹھیک ہے. اور دین کے اندر اسی وجہ سے معرفت کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جو معرفت ہے وہ پیراڈاکسیکل ہوتی ہے. پیراڈاکسیکل کا مطلب کیا کہ وہی چیز ایک جگہ پہ ہاں ہوتی ہے اور اس کے پیرلل میں نہ ہوتی ہے. یعنی کیا مومن کو ذلیل ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کیا مومن کو اپنے خیال میں اپنے تئیں بہت اپنے کو باعزت سمجھنا چاہیے؟ خدا کے مقابلے میں نہیں, لوگوں کے مقابلے میں اپنے کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اپنے آپ کو آپ باعزت دیکھیں لوگوں کے مقابلے میں تو اس پر فخر نہیں کریں بلکہ کرامت کا مظاہرہ کریں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا کہ جس طریقے سے ایک ٹیچر ہے, باپ ہے, ماں ہے, ٹیچر جب اپنے سامنے 50 اسٹوڈنٹس کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے, اسپیشلی ان دا بگننگ آف دا سیشن, تو اسے کیا پتا ہوتا ہے؟ اسے پتا ہوتا ہے نا یہ سب جاہل ہیں, کچھ نہیں جانتے. یعنی جو سبجیکٹ میں ان کو پڑھانے جا رہا ہوں, جو بات بتانے جا رہا ہوں, یہ سب اس بارے میں جاہل ہیں. تو اپنی علمیت اور اپنے سامنے اسٹوڈنٹس کی جہالت کیا اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیتی ہے؟ نہیں, بلکہ وہ انہی لوگوں کو کہ جن کے بارے میں اسے کوئی شک نہیں ہے کہ جاہل ہیں, ان کو پوری محبت کے ساتھ اپنے پروں میں سمیٹتا ہے, ان پر اپنا دست شفقت رکھتا ہے, ان کو گائیڈ کرتا ہے اور ان کو بیٹرمنٹ اور علم اور معرفت کے رستے پہ لے کے چلتا ہے, ٹھیک. تو اگر آپ لوگوں کے مقابلے میں اپنے کو باعزت اور باشرف پا رہے ہیں تو اس کے رسپانس خود پسندی نہیں ہے. اس کا رویہ یہ نہیں ہے کہ میں تم سب سے بڑا ہوں اور تم سب میرے مقابلے میں جاہل ہو, ٹھیک ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہے کریمانہ رویہ. یعنی جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جو اولاد جو انتہائی بے بس ہوتی ہے, یعنی وہ اسے دو وقت کا کھانا نہ دیں وہ مر جائے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیرنٹس اس کو دو تین وقت کا کھانا نہ دیں وہ انسان وہاں پہ مر جائے, زندہ نہ رہ پائے, ٹھیک ہے. لیکن کس طریقے سے اس کو پروان چڑھاتے ہیں, یہ ہیں کریمانہ طریقے. تو بات واضح ہو گئی کہ جو اخلاق اسلامی ہیں اور جیسا امام علیہ السلام یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بات اہم ہے وہ کیا ہے کہ میرے اندر میں اپنی ذات میں اپنے کو باعزت نہ دیکھنا شروع کر دوں, یہ خطرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ والی چیز جو ہے نا یہ خطرناک ہے کہ میرے اندر اگر نعوذ باللہ یہ والی احساس جڑ پکڑ جائے کہ جی میں بہت باعزت ہوں اور میرے بڑی صفات ہیں اور میرے بڑے کمالات ہیں, تو وہاں سے پھر کام جو ہے نا وہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی لیے آپ جو فرما رہے ہیں کہ میرے باطن کو ذلیل کر دے خود میری نظر میں, یعنی اس خدا کے مقابلے میں, کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب خدا کی طرف دیکھتا ہے تو پوری کی پوری کائنات اس کی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے, انکلوڈنگ مائی اون سیلف. تو پھر ہر عظمت کا احساس مٹ جاتا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد ومتعنی بہدن صالحا لا استبدل به. اچھا, اب یہاں پر بھی ایک اور بہت اہم بات ہے. آپ لوگوں نے لفظ برکت سنا ہوگا, برکت, اللہم بارک لی یا بارک لنا, بارک لی فی اہلی و مالی و ولدی, کہ اے خدا میرے لیے برکت عطا کر میرے اہل میں, میرے مال میں, مال سے مطلب جو خدا نے نعمتیں آپ کو دیں, و ولدی میری اولاد میں. برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کس کو کہتے ہیں؟ جی اگر ہم یہ چیز مانگ رہے ہیں تو برکت ہے کیا چیز؟
جی
دیکھیں آپ جب ٹھیک درست آپ جب کوئی بھی نعمت آپ کو ملتی ہے یا آپ مانگتے ہیں, آپ اس میں سب سے زیادہ کن دو تین چیزوں کے خواہش مند ہوتے ہیں؟ نہیں میں کیٹیگری کی بات نہیں کر رہا, یعنی نعمتوں میں کون سی دو تین کوالٹیز ہوں جو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں, جو باقی اور دائم ہو, ایک بات. دوسرا ٹھیک ہے وہ بھی ایک ہے, اور پر لذت اور خوشگوار ہو. ٹھیک ہے, یعنی بنیادی طور سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نعمت بھی آپ کو ملے وہ آپ کے لیے باعث لذت ہو, خوشی لائے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ بہت سارے ہم نے دیکھا نا نعمتیں ہی مصیبت بن جاتی ہیں, تو پرلذت ہو, خوشگوار ہو اور ضائع نہ ہونے پائے, کھونے نہ پائے میرے ہاتھ سے. تو یہ دو چیزیں اگر نعمتوں میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ پربرکت ہو جاتی ہیں. ٹھیک, بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ آپ جب برکت مانگ رہے ہوتے ہیں پربرکت, تو اس میں یہ دو باتیں بنیادی طور سے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, کہ کیونکہ اگر نعمت بہترین ہو, لیکن یعنی جیسے اسی لیے اگر آپ کو پتا چلے کہ جناب میرا جو ہے نا مجھے اتنا بڑا بینک بیلنس ملنے والا ہے, فار ایگزامپل ملینز آف ڈالرز کا, لیکن ایک مہینے بعد وہ مجھ سے واپس لے لیا جائے گا, تو آپ خاصا انٹرسٹ کھو دیں گے اس میں کہ بھئی یہ پھر کیا فائدہ ہوا, ایک مہینہ خالی رکھ کے کیا کروں گا میں اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں. تو اب دیکھیں یہاں پر امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, یعنی وہی اب وہ آپ والی بات کہ یعنی یہ تو میں نے جنرل وہ کہا نا, لیکن اصل میں کون سی نعمت ہے کہ جس کے بقا اور دوام کی یا جس میں برکت کی ہمیں خواہش کرنا چاہیے, کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد و متعنی بہدن صالح لا استبدل به, مجھے متعنی, مجھے عطا فرما دے یا مجھے دولت مند کر دے بطور سرمایہ مجھے کیا دے؟ صالح ہدایت، صالح ہدایت. اب یہ ایک بہت عجیب ورڈ ہے، صالح ہدایت، یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ صالحیت کی ہدایت، لیکن امام علیہ السلام فرما رہے ہیں صالح ہدایت. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس جملے سے؟ صالح ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ ہدایت، ایسی ہدایت جو بذات خود صالحیت رکھتی ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق فیل کر رہے ہیں؟ یعنی ایک وہ گائیڈنس جو آپ کو گڈنس کی طرف لے جائے، اور ایک وہ گائیڈنس جو بذات خود گڈنس ہو. ان دو باتوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ان دو چیزوں میں فرق ہے نا، کہ ایک وہ چیز جو گائیڈنس جو آپ کو کسی اچھائی کی طرف لے کر جائے، صالحیت کی طرف لے کر جائے، اس سے زیادہ بہتر وہ نہیں ہے کہ جو بذات خود اچھائی ہو، وہ ہدایت جو بذات خود خوبی اور اچھائی ہو. ٹھیک، تو یہاں سے جو ہے نا، یعنی ان ساری جگہوں پر آ کے جو کلام معصوم ہے نا، وہ کلام بشر سے جدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو، مطلب کہ میں مجھے بار بار جو چیز بہت زیادہ اسٹرائک کرتی ہے کہ معصوم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ علماء اپنی پوری زندگی ان کے چند کلمات پر تحقیق کر کے گزار دیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. صحیح، تو کمال ہے یہ گفتگو کا کہ صالحیت کی ہدایت نہیں، ہدایت صالح عطا فرما دے، اس کو میرے لیے بطور سرمایہ قرار دے. اور اب اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی جو ہم نے برکت والی بات کی، اکارڈنگ ٹو دیٹ، کہ یہ ہدایت کبھی ختم نہ ہو. یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی یہ نہیں کہ آج مجھے یہ ہدایت ملے اور کل نہ ملے، یا اس سال میں مجھے صالح ہدایت نصیب ہو اور اس کے بعد سے محروم ہو جاؤں. نہیں، مجھے وہ ہدایت صالح عطا فرما، لا استبدل به، کہ میں کبھی بھی. اچھا، اب اس جملے کو بھی دیکھیں، یہ بھی بہت کمال ہے. آئی ہوپ کہ میں اس کو آپ کے لیے کلیئر کر سکوں کہ عربی زبان میں جہاں پر یہ لگتے ہیں نا سین اور تے، مجھے بتائیں گے سین اور تے کہاں لگتا ہے؟ کوئی ورڈ بتائیں مجھے جس میں سین اور تے لگتا ہے. نہیں نہیں، کوئی ورڈ مجھے، نہیں نہیں، عربی میں استغفر اللہ، یا سورہ حمد میں، نہیں نہیں، سین اور تے، نستعینو ہے نا. تو یہ سین اور تے جہاں پر لگتا ہے نا، تو یہ ورڈ میں ایک خاص میننگ کا اضافہ کرتا ہے. وہ میننگ کیا ہوتی ہے؟ طلب، تمنا، خواہش. تو استغفر اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ میں اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں. ٹھیک ہے، استغفر، یہ سین اور تے کی وجہ سے معنی کیا ہو جائے گا؟ کہ میں اللہ کی مغفرت کی تمنا رکھتا ہوں، طلب کرتا ہوں. اسی طریقے سے نستعینوں کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ میں اللہ کی اعانت اور مدد طلب کرتا ہوں. ٹھیک، تو مجھے صالح ہدایت عطا فرما، لا استبدلو. استبدلو کا مطلب گیس کرنے کی کوشش کریں گے، آخر میں پیش آ رہا ہے، وما آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اٹ از ریفرنگ ٹو می. ٹھیک ہے نا، فرسٹ پرسن، لا استبدلو، تاکہ میں اس کو بدلنا نہ چاہوں. اب کتنا بیوٹیفل ہے یہ کہ تو مجھے جو ہدایت صالح عطا فرمائے، یہ میری دولت ہے، میرا سرمایہ ہے، میری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے. اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں کبھی بھی یہ طلب اور تمنا نہ کروں کہ اس کو بدل کر، اس کو ریپلیس کر کے، اس کو دے کر کچھ اور لے لوں. ٹھیک، بات واضح ہو رہی ہے؟ لا استبدل بہی، کہ وہ جو ہدایت صالح آپ مجھے عطا فرمائیں بطور ایک بہترین دولت حیات کے، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ توفیق بھی دیں کہ میں زندگی میں کبھی بھی اس کو بدل کر کچھ اور نہ لینا چاہوں یا کسی اور نعمت سے اس کو ریپلیس نہ کرنا چاہوں. وہ طریقت حق، طریق کس کو کہتے ہیں؟ رستہ، راہ. طریقت حق، اور مجھے کون سی دولت عطا فرمائے؟ حق کا طریق، حق کا راستہ. اچھا، یہاں پر ایک بڑا ہمیں اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس طریقے حق کی بات کر رہے ہیں تو اس کو متعینی کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے عطا فرما دیں یا مجھے بطور سرمایہ عنایت کر دیں؟ کیونکہ راستہ تو آپ کے باہر ہوتا ہے، راستہ تو آپ طے کرتے ہیں، راستہ آپ کی ملکیت تھوڑی ہوتا ہے. یعنی جو آپ کی فری وے ہے، ہائی وے ہے، تو آپ اس کو یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں یہ میرا سرمایہ ہے. آپ تو اس راہ کو طے کرتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. تو یہ امام علیہ السلام طریقت حق کو متعینی میں کیوں شامل فرما رہے ہیں؟
تاکہ ہم لوگ خود وہ راستہ بن جائیں.
اس لیے کہ طریق حق ہوتا ہی بندے کے اندر ہے. جو حق کا راستہ ہے نا، وہ آپ کا نفس ہے. حق کا راستہ آپ کے باہر نہیں ہے کہیں بھی. جو راہ حق آپ طے کرتے ہیں نا، وہ راہ حق خود آپ ہیں. کہ جیسے آیت اللہ حسن دادام علی کا ایک جملہ ہے کہ زارع، مزروع اور مزرعہ خود نفس انسان ہے. زارع یعنی آپ اگر کوئی کھیتی، قرآن کریم نے کھیتی کی، ایگریکلچر کی مثالیں بہت دفعہ دی ہیں، تو جب آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، تو آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک زمین چاہیے ہوتی ہے جس میں آپ فصل بوئیں، اس کے بعد آپ اس میں بیج ڈالتے ہیں، اور پھر بیج ڈالنے کے بعد فصل اگاتے ہیں، اور پھر ایک کسان ہوتا ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. زارع یعنی جو کاشتکاری کرتا ہے کسان، مزروع جو کاشتکاری کی جاتی ہے، اور مزرعہ یا مزرعتن یعنی جو آپ نکالتے ہیں یا جو زمین ہے، وہ سب آپ خود ہی ہیں. یہ باہر کچھ نہیں ہے. آپ جتنی بھی کاشتکاری اور ایگریکلچر کر رہے ہیں، وہ کہاں کر رہے ہیں؟ اپنے دل کی زمین میں کر رہے ہیں. اور اس کاشتکاری کو کرنے والے آپ خود ہیں، اور اس کا جو بھی فصل اور نتیجہ نکلے گی وہ سب کا سب آپ کا ہے، بلکہ حقیقتاً آپ کے سوا کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا ہے. جو آپ نے بویا تھا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ہے، وہ آپ ہی کو پتہ ہے. تو طریق حق جو ہے نا، وہ سرمایہ مومن ہے. یہ باہر کوئی چیز نہیں ہے کہ حق کا رستہ، حق کا رستہ خود آپ کا نفس ہے، جس پر آپ خدا کی طرف سفر کو طے کرتے ہیں. تو پھر یہاں بھی وہی والی بات، نعمت، اور نعمت کے ساتھ ہمیشہ کیا مانگنا ہے؟ برکت. ٹھیک ہے، خالی نعمت نہیں. اب یہ دیکھیں، یہ امام علیہ السلام کی تعلیم و تربیت ہے. خالی نعمت نہیں، خالی نعمت کا فائدہ نہیں ہے جب تک اس میں برکت نہ ہو. یعنی جب تک وہ آپ کے لیے خوشگوار نہ ہو، جب تک وہ آپ کے لیے پر لذت نہ ہو، جب تک آپ کے لیے اس میں دوام اور بقا نہ ہو، فائدہ نہیں ہے خالی نعمت کا. ٹھیک، تو طریقہ حق لا ازیغ عنہا، جس کو میں کج نہ کر بیٹھوں. کیونکہ طریق اور رستے میں گڑبڑ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ کیا کرتا ہے، جب بندہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لا ازیغ عنہا، یعنی کہ میں اسے کج نہ کر بیٹھوں، لیکن اگر رستہ آپ کے اندر ہے تو آپ رستے سے الگ نہیں ہوں گے، آپ خود رستے کو ٹیڑھا کر دیں گے. آ رہی ہے میں سمجھ میں؟ اگر راہ آپ خود ہیں، اگر رستہ آپ کے اندر ہے، تو آپ رستے میں کون سی خرابی لے کر آئیں گے؟ رستہ ہی خراب ہو جائے گا، نہ کہ رستہ اپنی جگہ پر سیدھا رہے گا اور بندہ ٹیڑھا ہو جائے گا. ٹھیک، بات واضح ہو رہی؟ تو لا ازیغ عنہا، میں اس رستے کو نہیں ٹیڑھا کر دوں، اس میں زیغ اور کجی نہ پیدا کر دوں. اب یہ جیسے کہتا ہے نا، یہ کلام موجز بیان ہے، اور اگر ہم واقعا ان سب باتوں کو سمجھنے کے لائق ہو جائیں اور خدا ہمیں یہ لیاقت پیدا کر دے، تو آپ یقین کریں تمام عوالم کی حقیقت جو ہے نا، وہ آپ کی نظروں کے سامنے کھل جاتی ہے. انسان کا باطن اور ملکوتی حقائق آپ کی نظروں کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں، کہ یہ لائف اور ریالٹی آف لائف ایکچولی ہے کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت عجیب اصطلاح ہے کہ طریقہ حق یعنی خود انسان کا سرمایہ، اور انسان جو گڑبڑ کرتا ہے وہ رستے پہ چلنے میں گڑبڑ نہیں کرتا، خود رستے کو ہی گڑبڑا دیتا ہے، راہ کو ہی کج کر دیتا ہے. ٹھیک، اور تیسری نعمت کیا مانگتے ہیں اس کے بعد؟ پہلی نعمت مانگی ہدایت صالح، دوسری نعمت مانگی طریقہ حق، یعنی یہ حق کا راستہ میرے اندر بنا دے، میں اپنی ذات میں خود اس راہ کو طے کروں حق کو. اور آپ لوگ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ طریقہ حق کو، یعنی اس طریقہ حق کو طے کرنے کا نام کیا ہے؟ انسان کے اپنے لیے اس کو کہتے ہیں رشد. رشد کہ انسان جتنا زیادہ اس طریقے حق پر آگے بڑھے گا، اتنا کیا ہو جائے گا؟ صاحب رشد ہو جائے گا، یعنی آپ کی اپنی ذات ایکسپینڈ ہوتی چلی جائے گی فار دا ٹروتھ. و نیت رشدن، اور اگلا ورڈ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں و نیت رشدن، رشد کی نیت، یعنی کیسی نیت؟ اب دیکھیں یہاں بھی وہی بات ہے، وہ نیت نہیں جو رشد تک لے جائے، بلکہ وہ نیت جو خود رشد رکھتی ہو. نیت رشد، اور اس میں کون سی چیز ہے جو برکت لانے والی ہے نیت رشد میں؟ نیت کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ تھوڑا سا اس کو اور ریفائن کریں، نیت کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ شک. یعنی کوئی چیز، وہ آپ کی بات تقریباً صحیح ہے، لیکن نیت کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ جب آپ جس بات کی نیت کریں اس کے بارے میں خود ڈاؤٹس کا شکار ہو جائیں، تو وہ نیت فاسد ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی نا. تو نیت رشدن لا اشک کو فیہا، کہ رشد والی نیت یا رشید نیت، کہ میں اس میں کوئی شک نہ پیدا کر دوں. تو یہ تین چیزوں کے جس کو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ہدایت صالح کو کسی اور چیز سے تبدیل کرنے کی تمنا نہ کروں، طریقہ حق میں میں کوئی ٹیڑھا پن یا کجی نہ لے کر آ جاؤں اس میں کریٹ کر دوں، اور نیت رشد میں میں کوئی شک نہ ڈال دوں. تو اس میں آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کہ جو کچھ بھی آپ کی فضیلت اور کرامت ہے وہ تحفہ خدا ہے، اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام کیا ہے؟ کہ میں اسے خراب نہ کروں. یعنی میرے لیے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ کہ خدا جو کچھ بھی مجھے عطا کر رہا ہوتا ہے میں اسے پولیوٹ کر دیتا ہوں، میں اسے خراب کر دیتا ہوں. تو یہاں پر امام علیہ السلام اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا توفیق ملے، مجھے کیا توفیق ملے؟ کہ میں اس کو خراب نہ کر بیٹھوں. اور یہی ہم انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اور جو شیطان ہے اور شیاطین کا پورا لشکر ہے, وہ آپ کو, آپ لوگوں کے ساتھ وہاں والے درس میں ہم نے یہ بات نہیں کی تھی, یہاں پر ہم نے اس بات کی گفتگو کی تھی کہ شیطان بنیادی طور پر آپ کو کتنے طریقوں سے ٹریپ کرتا ہے, بتائیں. اب ہم سب تو شیطان کے ساتھ ڈیلنگ میں بہت تجربے کار نہیں ہو گئے تو اب تو پتا ہونا چاہیے نا. خوف اور فحشا, خوف, بے حیائی, اور جو ایک اور بہت اہم بات ہے, سینس آف گلٹ. یعنی یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے کہ جس پر ہم عام طور سے توجہ نہیں دیتے, ٹھیک. یعنی جیسے امام رضا علیہ السلام, قرآن کی آیت ہے باقاعدہ, میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ امام رضا علیہ السلام ایک وہی عباسی کسی اس کے پاس یہ ملاقات ہوئی, عباسی ان کا حکمرانوں کا کوئی کارندہ تھا, رمضان میں وہ کھا رہا تھا روزے کے دوران, تو آپ نے اس سے پوچھا روزہ نہیں, تو اس نے کہا کہ میرے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے پتہ ہے میری کوئی عمل قبول نہیں ہوگا, میری بخشش نہیں ہوگی. تو آپ نے اس سے پوچھا کیا ہوا, کیوں بخشش نہیں ہوگی, تو اس نے کہا کہ فلاں ہارون نے, کس نے مجھے حکم دیا تھا, ہارون کہی, کہ مجھے حکم دیا تھا کہ اتنے سادات ہیں وہ قید خانے میں ہیں, ان کو جاؤ جا کے قتل کر دو, اور میں نے اس حکم کی تعمیل کی, تو اتنے سادات کا خون میرے ہاتھوں پر ہے, میری گردن پر ہے, مجھے پتا ہے میری بخشش ہونے والی نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا خدا کی رحمت سے مایوس ہونا اس خون سادات سے بڑا گناہ ہے. اِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. روح و رحمت خداوندی سے نہیں مایوس ہوتے مگر صرف وہ لوگ جو کافر ہیں, ٹھیک. تو یہ جو شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے نا, وہ سینس آف گلٹ کو کیپیٹلائز کرنا ہے, کہ بندہ ہم میں سے ہر ایک غلطیاں کرتا ہے, اور بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک سینس آف گلٹ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی ہم خود اپنی نظروں میں بہت زیادہ ذلیل ہو جاتے ہیں, پشیمان, شرمندہ, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. شیطان اس جو ہے نا ایسی چیز کی تلاش میں بیٹھا رہتا ہے. نبی کو اگر پتا چلے گا, امام کو پتا چلے گا, تو وہ بات کرے گا جو امام رضا علیہ السلام نے کی تھی. شیطان کی نظر اس پر پڑے گی تو وہ آپ اس سینس آف گلٹ کو لے کر رحمت خدا سے مایوس کرائے گا کہ تمہاری مغفرت پاسبل نہیں ہے, تمہاری بخشش پاسبل نہیں ہے, ٹھیک. تو یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا, یہ انسان کی زندگی میں اچھی نیتوں کو سب خراب کر دیتی ہیں, کہ جہاں پر انسان کو, مطلب شیطان کا جو پہلا حربہ ہوتا ہے نا انسان پر, وہ اس کو رونگ فٹ پہ لانا ہوتا ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, پہلے حلے میں وہ انسان کو گڑے میں نہیں گراتا, پہلے حملے میں وہ آپ کو رونگ فٹ پہ لاتا ہے. رونگ فٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس اصطلاح کا, اس اصطلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی
آؤٹ ہونے کا چانس.
نہیں, رونگ فٹ کی اصطلاح بہت اچھی اصطلاح ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب, نہیں اس کو سنیں غور سے, کہ اب آپ کا جو بھی قدم اٹھے گا وہ غلط اٹھے گا, ٹھیک ہے. رونگ فٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹانس کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا جائے کہ اب آپ کا جو بھی قدم اٹھے وہ غلط اٹھے. اور ایک دفعہ بندہ رونگ فٹ پہ آ جاتا ہے اور پھر اس پہ پرسسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ ہر اٹھتا ہوا غلط قدم کہاں لے جائے گا, کسی کھائی میں لے جا کے گرائے گا پھر اینڈ میں, ٹھیک ہے. تو شیطان کے جو مقائد ہیں نا, وہ بہت, اس کا قید و مکر و فریب بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے, بہت باریک ہے, उसको इवन समझना आसान काम नहीं है। ठीक, बात वाज़े हो रही। तो इस वजह से यानी कौन सी तीन चीज़ें कि हिदायत साले में तब्दीली ना हो, तरीक़ा हक में कोई कजी ना पैदा होने पाए और रुश्त वाली नीयत में शक इन्फ्यूज ना हो सके, शक दाखिल ना हो सके। वअमिरनी मा कान उम्री बिज़लतन फी ताअतिक, मुझे वो उम्र अता कर, मुझे वो ज़िंदगी अता कर दे कि वो ज़िंदगी क्या हो, वो ज़िंदगी जो है ना एक हदिया हो तेरी इताअत के रास्ते में। सही, यानी जैसे अब आप लोगों ने भी माशाल्लाह बहुत कंसर्न का मुजाहरा किया, मतलब वो, और यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये आप दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत दे के नहीं ख़रीद सकते, कि जो उखुवत बैनल मोमिनीन है, कि जो खुदा मोमिनीन के दरमियान आपस में उल्फत और तालीफ़ कल्ब पैदा करता है, बड़ी से बड़ी दौलत। आप लोगों ने भी बहुत मोहब्बत का इजहार किया कि मैं ये गुफ्तगू ना करूँ और आराम करूँ, लेकिन एक पता नहीं, अब ये फ़लसफ़ा शायद हो सकता है आप लोग इससे एग्री ना करें, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि मैं खुदा की दीन की खिदमत करते हुए अगर मुझे कुछ भी हो जाए ना, तो आई थिंक आई एम एनरिच्ड, मैं एक दौलतमंद इंसान की हैसियत से दुनिया से जाऊँगा, मैं गरीब होके नहीं जाऊँगा। और फिर यही चीज़ होती है कि अगर हम मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को या ख़ास तौर से अपने बदन को खुदा की खिदमत और दीन की खिदमत पर तरजीह देना शुरू कर दें, तो रफ्ता रफ्ता क्या होता है हमारे अंदर से कि जहाद और शहादत का जज्बा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जहाद और शहादत है क्या, अपनी जान खतरे में डालने का नाम ही तो जहाद और शहादत है ना, या जान बचाने का नाम जहाद और शहादत है। तो इस हवाले से ने इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि जो भी मेरी ज़िंदगी है ना, वो ज़िंदगी कैसी बना दे कि तेरी इताअत में मैं उसे हदिया कर दूं। आप उसको जो ज़ियारत आशूर में भी जुमले हैं, जब आप असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आखिरी जुमला क्या है, बज़लू मुहाजहुम, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को तेरी बारगाह में गिफ्ट कर दिया, हदिया कर दिया। ठीक है, यानी अपने आप को, अपने फेवर्स को, अपने सरमाए को, अपने माल को अपना माल नहीं समझा, खुदा की बारगाह में गिफ्ट कर दिया। तो दैट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू विद अवर लाइव्स, कि अगर हम अपनी जिंदगियां जो है ना वो खुदा की बारगाह में हदिया कर दें, गिफ्ट कर दें।
जी, इसमें जो अलील है उसके लिए सुकूत नहीं है,
ये आपकी चॉइस है। यानी जैसे देखें, अबू ज़र को जब उन्होंने दीन कबूल किया, उस वक्त मक्के के हालात बहुत सख्त थे, अबू ज़र ने किस चीज़ को कबूल किया था?
एक्साइल।
नहीं, एक्साइल नहीं, अबू ज़र ने उस हालत में मस्जिदुल हराम में मक्के में जाके कलमे तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद किया था। सही है, और बहुत मार खाई थी, इतनी उनको मार पड़ी थी उसके, सिर्फ इस अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह पर उनकी जान पर आ गई। ये इंसान की चॉइस है, वो सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, मैं बिल्कुल कोई इससे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अखलाकियात आपकी चॉइस है ना, अखलाकियात फिकही मसाइल तो नहीं है, वाजिब और हलाल और हराम तो नहीं है, अखलाक इज़ योर चॉइस। और चॉइस का मतलब क्या होता है कि आप खुदा से किस करेंसी में डील करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्टली ट्रू है कि आप जो हैं अपना ख्याल रखें, ये करें वो करें सारी बातें करें, लेकिन यानी जैसे वो तमाम के तमाम जवान जो हमारे सामने इनकलाब में और अभी भी, कि जो अपनी इतनी इतनी मतलब जवान बीवियों और छोटे छोटे बच्चों को, हमारी नज़र में तो पागल लोग नहीं हैं, दीवाने हैं ना सारे। अबू दजाने अंसारी का जो वाकया गज़वा उहद में, कि उहद में उनकी शादी हुई थी, जिस दिन रसूल खुदा निकल रहे हैं उनकी शादी हुई थी, اور انہوں نے خاص طور سے رسول خدا سے آ کر اجازت لی تھی کہ مجھے بس ایک رات شادی کی اجازت دے دیں. اور آپ دیکھیں کہ مطلب وہاں سے وہ صبح نکلے اور احد میں شہید ہو گئے. ابو دجانہ نہیں حنزلہ, ابو دجانہ نہیں حنزلہ, شہید ہو گئے. اس شہادت کی بنا پر رسول خدا نے ان کو کیا فرمایا, ایک لقب دیا تھا غسیل الملائکہ کا. کیوں غسیل الملائکہ کا لقب دیا تھا؟ کہ انہوں نے جو رات زوجہ کے پاس گزاری تھی تو انہیں اتنا زیادہ رسول خدا سے کیے ہوئے وعدے کا پاس تھا کہ بغیر غسل کیے ہوئے روانہ ہو گئے تھے. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا شہادت کے بعد, اور اسی حالت میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے حنزلہ کی, اور رسول خدا نے فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کے مابین ملائکہ نے حنزلہ کو غسل دیا ہے, جو ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. اور اس ایک رات میں خدا نے اس اپنے بندے کو ایک فرزند عطا کیا, عبداللہ ابن حنزلہ, جو امام علی علیہ السلام کی رکاب میں ہم رکابی میں شہید ہوئے یا ان کے صحابی تھے. تو وہی یہ نہیں, یہ چوائس ہے ہماری کہ لائف میرے اور آپ کے ہم سب کے ہاتھ میں, میں اس کو کس کے ہاتھ بیچتا ہوں, ٹھیک ہے, کس سے اس کا سودا کرتا ہوں, کس قیمت پہ اس کا سودا کرتا ہوں, یہ ہماری چوائس ہے, ٹھیک ہے. وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں انشاءاللہ. تو مجھے کیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ میں اپنی زندگی تیری اطاعت کے رستے میں ہدیہ کر دوں. اور ہدیہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں, جب آپ کسی کو ہدیہ کر دیتے ہیں کوئی چیز تو اس پر آپ کا اختیار تو نہیں رہتا نا. یعنی ہدیہ کرنے کا مطلب ہے کہ جو آپ کی اطاعت کے تقاضے ہیں, جو آپ کی محبت کے تقاضے ہیں, میں اپنی زندگی میں بس وہی پورا کروں. فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ, اور اگر انسان اپنی زندگی کو خدا کی بارگاہ میں ہدیہ نہ کرے تو پھر یہ زندگی کیا بن جاتی ہے؟ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ. مرتع کس کو کہتے ہیں؟ چراگاہ. ایک لفظ ہم نے کافی کئی مرتبہ آپ کے سامنے دہرایا ہوگا سورہ یوسف کا, یرتع و یلعب. مرتع چراگاہ, جہاں جانور چر رہے ہوتے ہیں. جو زندگی خدا کی بارگاہ میں ہدیہ نہیں ہوتی, جس کا سودا خدا سے نہیں ہوتا نا, وہ شیطان کی چراگاہ ہوتی ہے. وہ پاسچر لینڈ بن جاتی ہے جس میں شیاطین آ کے منہ مار رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. اب یہ ہماری چوائس ہے, اب یہ میرا آپ کا اختیار ہے. ہم میں سے ہر ایک کے پاس اب یہ ڈیلنگ کی پوری آزادی موجود ہے کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو اگر زندگی بارگاہ خدا میں, خدا کی خدمت میں ہدیہ نہ کی جائے خدا کی طاعت میں, تو یہ بن جاتی. تو اگر میری عمر جو ہے وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے خدا نہ خواستہ, یا بننے لگے, فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ, تو اسی وقت اس کو قبض کر لینا. یعنی اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس عمر کا, چاہے دنیا کی حالت میں کتنی خوشگوار و خوشحال کیوں نہ ہو, جو شیاطین کی چراگاہ ہو. اور شیاطین کی چراگاہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم تھوڑا سا واضح کریں, پھر آج ہم بات ختم کرتے ہیں. شیاطین کی چراگاہ یعنی جہاں پر شیطانی ویلیوز یا اثرات گورن کر رہے ہوں یا رول کر رہے ہوں, ٹھیک. اور کسی بھی مطلب چیز کو, جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے تین چیزوں کا نام لیا نا, فحشا, خوف اور سینس آف گلٹ, اگر انسان کو مایوس کرنا شروع کر دے. تو سینس آف گلٹ کب اچھا ہے؟ جب آپ کو رحمت خدا کی طرف لے کے جائیں, آپ خدا کی مغفرت کی طرف جائیں تو صحیح ہے. لیکن اگر سینس آف گلٹ مایوسی کی طرف لے کے جائیں تو یہ مال شیطان ہے. تو تو اس قسم کی چیزیں یا نعوذ باللہ شیطانی ویلیوز رول کرنا شروع ہو جائیں تو یہ زندگی کیا ہے, یہ پاسچر لینڈ ہے آف ایول شیاطین. تو اگر نعوذ باللہ میری زندگی کی یہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے تو فوراً اسے قبض کر لینا, پھر مجھے زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک لمحہ بھی میں اس حالت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. کیوں؟ قبل ان یسبق مقتک الی, اس سے پہلے مجھے میری زندگی کو ختم کر دینا دنیا میں, کہ اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی جو ہے نا وہ مجھ سے میرے آگے آ جائے, مجھ کو پکڑ لے. او یستحکم غضبک علی, یا تیرا غضب میرے اوپر مستحکم ہو جائے. ٹھیک, تب آپ دیکھیں کہ یہ امام علیہ السلام کیا فلسفہ حیات دے رہے ہیں, اس کو آپ غور کریں. یعنی اور اس میں جو سب سے خاص بات ہے معصوم کے کلمات میں, جو اگر ہم ایک کیپشن دینا چاہیں کہ آپ کو دنیا کی زندگی دنیا کے لیے نہیں گزارنی ہے, بلکہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزارنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ دنیا میں جب تک زندہ رہیں, جتنا زندہ رہیں, آپ کے مین کنسیڈریشنز تمام کے تمام اخروی ہونے چاہیے, نہ کہ دنیاوی. ٹھیک ہے, اور جہاں ہمارا فوکس جو ہے وہ حیات دنیا پہ آ گیا تو وہاں سے ہی بندے کے لیے ڈسٹرکشن کا آغاز ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. تو یہاں سے بس آج انشاءاللہ یہاں تک ہم رکھتے ہیں, ابھی تقریباً 10 منٹ میں نماز کا وقت ہو جائے گا تو پھر ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو نہیں, وہی دعا مکارم الاخلاق نمبر 20 صحیفہ سجادیہ. اور یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اخلاق از بائی چوائس, اخلاق فقی مسائل نہیں ہے, اخلاق توزیع المسائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, واجب حرام کا معاملات یا نہیں ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. اور چوائس کے اندر بھی, چوائس کے اندر چوائس کیا ہے, کون سا لیول آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. یعنی پہلی چوائس کیا ہے, آپ اس رستے پہ آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے, آپ ان ویلیوز کو اپنانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اور نمبر 2 چوائس کیا ہے کہ اس کو لینے کے بعد آپ کس لیول پہ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک, انشاءاللہ.
شیطان کے مکر کے حوالے سے وہ ایک سوال تھا کہ امام علی نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا ہے, جیسا جب عمر ابن عاص نے سجیشن دیا تھا معاویہ کو کہ قرآن کو لہجوں پہ اٹھا لو, اس سے یہ ہوگا یہ ہوگا, اور ہوا وہی, تو امام علی نے کیسے اس کو
کانٹر کیا؟ دیکھیں, ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے زندگی میں اگر آپ دیکھیں نا تو ان کی ایک بہت کنسسٹنٹ پالیسی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور خدا کی اطاعت الٹیمیٹ سلوشن ہے فار ایوری پرابلم, اگرچہ کہ وہ سلوشن آپ کو ظاہراً بہت دور نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے, یہ وہ چیز ہے جو معصومین علیہ السلام کی زندگی میں, دوسرے تمام لوگ جو ہیں وہ فوری فوری اپنے فائدے کے پیچھے گئے, جیسے بنو امیہ اور معاویہ, کہ ان کو جو جو کچھ بظاہر فائدہ مند لگا انہوں نے ہر وہ ترکیب اور طریقہ اختیار کیا. لیکن خاص طور سے امام علی علیہ السلام, امام حسن, امام حسین علیہ السلام, آپ نے صرف ایک ہی رستے کو اختیار کیا, اطاعت خدا, اطاعت پیغمبر اور بندگی خدا, نتھنگ ایلس. یعنی لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں, سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں, اور اس کا نتیجہ ابھی ہمارے سامنے پورے طور سے نہیں آیا ہے. یعنی جیسے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ اپنے ایک صحابی کو کہ جو لڑتے پھر رہے تھے مخالفین سے, جیسے ہوتے ہیں نا بعض پرجوش کہ ہر ایک سے بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو امام کو پتہ چلا تھا تو آپ نے ان کو ڈانٹا تھا اور کہا تم کیا کر رہے ہو یہ کام, اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن ہمارا آئے گا, تمہیں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے ایک دن ہمارا آئے گا. اور لیکن وہ اس ایک دن میں کیا خاص بات ہوگی کہ پھر وہ ہمیشہ رہے گا, کیونکہ جب خدا وہ ایک نعمت عطا کرے گا تو پھر وہ جائے گی نہیں, پھر وہ اس کی طرح نہیں ہوگا کہ بنو امیہ کا دن 100 سال میں چلا گیا یا 200 سال میں بنو عباس کا دن چلا گیا, پھر وہ نہیں, پھر وہ دن آئے گا تو رہے گا. ٹھیک, تو امام علیہ السلام یا معصومین علیہ السلام یا ان سب کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کامیابی بندگی خدا اور اطاعت رسول میں ہے, قرآن کی راہ کو فالو کرنے میں, چاہے آپ کو ظاہراً کتنا ہی بڑا لاس کیوں نہ اٹھانا پڑے, چاہے آپ کو اپنی جان اور ہر سب کچھ کیوں نہ دے دینا پڑے, ان سب سے فرق نہیں پڑتا. یہی بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اللہم فل علی